السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکی حکومت کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو معاشی طور پر ایک ناکام ریاست کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے پاکستان کو اپنا اقتصادی پروگرام تبدیل کرنا ہوگا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں دن بدن اب طریقے نہایت منفی اثرات دو طرفہ تجارت پر پڑ رہے ہیں۔ پاکستان کے راستے روایتی تجارت اور ٹرانزٹ ٹریڈ میں مشکلات کے باعث افغان حکومت نے ترکمانستان کے راستے ایک نئے ٹرانزٹ روٹ کا افتتاح کیا ہے، جسے دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کو شدید دھچکا لگے گا۔ کے پی کے حکومت کے 100 دن پورے ہونے پر وزیراعظم عمران خان نے پشاور میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں تعلیمی نظام طبقاتی ہے، یہ نظام ملک کو فلاحی ریاست بنانے میں رکاوٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت پہلی بار ایک نظام تعلیم متعارف کرانے جا رہی ہے تاکہ ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے، جو کہ قرارداد پاکستان کے مقاصد کے مطابق ہو۔ سندھ میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ صوبے میں 6 روز سے گیس پریشر میں بہت کمی کے باعث صارفین شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیراعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کو دبئی کی جائیداد ظاہر نہ کرنے پر 2,94,00,000 روپے بطور جرمانہ جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ امریکی عوامی نمائندگان نے جمعرات کے روز ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں میانمار کی فوج کی جانب سے ملکی روہنگیا مسلمان اقلیت کے خلاف کی جانے والی کارروائی کو نسل کشی قرار دیا ہے۔ اور امریکی سینٹ نے جمعرات کے روز ایک قرارداد کی منظوری دی، جس میں حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ سعودی قیادت میں لڑی جانے والی یمن کی جنگ کے لیے اپنی حمایت ختم کر دے۔ امریکہ کے سینٹ نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو صحافی جمال خشوگی کے قتل کا ذمہ دار قرار دینے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ یہ 3 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ امریکی حکومت کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو معاشی طور پر ایک ناکام ریاست کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن اس سے بچنے کے لیے پاکستان کو اپنا اقتصادی پروگرام تبدیل کرنا ہوگا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے انڈر سیکرٹری برائے بین الاقوامی امور ڈیوڈ ملپاس نے یہ بات بدھ کو ایپانی نمائندگان کی ایک کمیٹی میں عالمی مالیاتی اداروں سے متعلق سماعت کے دوران کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اس بات کی بھی پوری کوشش کرے گا کہ پاکستان عالمی مالیاتی فنڈ سے ملنے والے ممکنہ قرض کی رقم چین سے حاصل کیے گئے قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال نہ کرے۔ امریکی عوامی نمائندگان نے جمعرات کے روز ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں میانمار کی فوج کی جانب سے ملکی روہنگیا مسلمان اقلیت کے خلاف کی جانے والی کارروائی کو نسل کشی قرار دیا ہے۔ قرارداد کے حق میں 394 جبکہ مخالفت میں صرف 1 پڑا۔ اگست میں اقوام متحدہ کی جانب سے جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فوج نسل کشی کے ارادے سے اجتماعی ہلاکتوں اور ٹولہ بن کر جنسی زیادتی میں ملوث ہوئی ہے۔ رپورٹ میں پہلی بار میانمار کے حکام کے خلاف نسل کشی کے الزامات کے تحت احتساب کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ امریکی سینٹ نے جمعرات کے روز ایک قرارداد کی منظوری دی، جس میں حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ سعودی قیادت میں لڑی جانے والی یمن کی جنگ کے لیے اپنی حمایت ختم کر دے۔ یہ قرارداد امریکہ میں مقیم سعودی صحافی کی استنبول میں سعودی قونصلیٹ کے اندر قتل کے واقعے پر صدر ٹرمپ اور ایوان کے ارکان کے درمیان جاری کشیدگیوں کو نمایاں کرتی ہے۔ سینیٹرز نے 41 کے مقابلے میں 56 سے قرارداد کو منظور کر لیا۔ امریکہ کی سینٹ نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو صحافی جمال خشوگی کے قتل کا ذمہ دار قرار دینے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ قرارداد امریکی سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ سینیٹر باب کوکر نے پیش کی تھی، جس میں سعودی ولی عہد کو خشوگی کے قتل کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کی مذمت کی گئی ہے۔ فرانس کے شہر اسٹراسبرگ کی ایک کرسمس مارکیٹ میں فائرنگ کرنے والا مشتبہ ملزم پولیس کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا ہے۔ ملزم نے منگل کی شب جرمنی کی سرحد کے ساتھ واقع تاریخی شہر کے ایک کرسمس بازار میں فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس نے حملہ آور کو 29 سالہ شیرف شاخات کے نام سے شناخت کیا تھا، جسے سٹراسبرگ کی پولیس منگل کے واقعے کے بعد سے سرگرمی سے تلاش کر رہی تھی۔ شام میں انسانی حقوق کی نگرانی کرنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ شامی جنگجوؤں نے، جنہیں امریکہ کی حمایت حاصل ہے، ایک اہم قصبے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ داعش کے قبضے والے شامی علاقے کا یہ آخری قصبہ تھا۔ لندن میں قائم نگراں ادارے کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے کی شدید لڑائی اور فضائی حملوں کے بعد شامی ڈیموکریٹک فورسز حاجن سے داعش کو دھکیلنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ یہ دیر ازور صوبے کا علاقہ ہے جو شام کی عراقی سرحد سے 30 کلومیٹر دور ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم تھریسا مے یورپی لیڈروں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ برطانیہ کے یورپی یونین سے معاہدے پر دوبارہ مذاکرات کرے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے بیشتر ارکان نے کہا ہے کہ اگر مے اس معاہدے میں رعایتیں حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہیں تو وہ ان کے خلاف ووٹ دیں گے۔ تاہم یورپی یونین کے اتحادیوں نے برسلز میں جمعرات کے روز شروع ہونے والی دو روزہ کانفرنس میں انخلا کے معاہدے میں کوئی بنیادی تبدیلیاں کرنے سے انکار کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے جمعرات کے روز اعلان کیا ہے کہ امریکہ جلد ہی افریقہ کے لیے نئی پالیسی جاری کر رہا ہے، جسے صدر ٹرمپ نے منظور کر لیا ہے۔ واشنگٹن میں باتیں کرتے ہوئے بولٹن نے کہا کہ نئی پالیسی کے تحت ہر فیصلہ، ہر پالیسی اور ہر ڈالر افریقی علاقے میں امریکی ترجیحات پر خرچ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سب سے پہلی ترجیح علاقے میں امریکی اقتصادی رابطوں میں اضافہ کرنا ہے۔ پالیسی میں یہ تبدیلی چین اور روس کے علاقے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ یکم جنوری سے 90 دن کے لیے 126 بلین مالیت کی امریکی ساختہ کاروں، ٹرکوں اور گاڑیوں کے پرزوں پر محصولات میں اضافہ معطل کر رہا ہے۔ دو عالمی طاقتوں کے لیڈروں صدر شی جن پنگ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس مہینے کے شروع میں تجارتی جنگ بندی کے معاہدے پر اتفاق کیا تھا۔ ٹرمپ نے پہلے ہی چینی اشیاء پر امریکی محصولات میں اضافے کو معطل کرنے کے منصوبے پر اتفاق کیا تھا۔ اسرائیلی دفاعی افواج کا کہنا ہے کہ انہوں نے 40 مشتبہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ آئی ڈی ایف نے ٹویٹر پر جمعے کے روز ایک بیان میں کہا کہ حراست میں لیے گئے 37 مشتبہ افراد کا تعلق حماس دہشت گرد گروپ سے ہے۔ ٹویٹر پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ گرفتاریاں جمعرات کے روز فائرنگ کے اس حملے کے بعد عمل میں لائی گئیں، جس میں آئی ڈی ایف کے دو فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ ایسوسیٹڈ پریس کا کہنا ہے کہ گرفتار کیے جانے والے حماس کے کارکنوں میں قانون ساز بھی شامل ہیں، جنہیں رات گئے ایک کاروائی میں پکڑا گیا۔ کریملین کا جمعے کے روز کہنا تھا کہ امریکی عدالت نے روسی خاتون کے خلاف، جس نے اعتراف جرم کر لیا ہے، جو الزامات لگائے ہیں کہ وہ جاسوس تھی، بالکل بے بنیاد ہیں۔ کریملین کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے جمعے کے روز کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس خاتون کے خلاف یہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لیروف نے کہا کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ ماریا بوٹینا کا اقرار جرم ایک سودے بازی کا حصہ ہے جو امریکہ میں عام ہے، اور اس معاہدے کے تحت وہ جتنا جلد ممکن ہو گھر واپس آ سکتی ہیں۔ تاہم اس روسی خاتون نے جمعرات کے روز ایک فیڈرل کورٹ میں سازش میں حصہ لینے کا الزام قبول کر لیا تھا، جس سے پروسیکیوٹرز کو امریکی سیاست میں روس کی دخل اندازی کے متعلق معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ان میں سے بیشتر خبروں کی تفصیلی رپورٹس ہم کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
پاکستان کے کے پی کے صوبے کے 100 دن مکمل ہونے پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے پشاور میں کہا ہے کہ ملک میں تعلیمی نظام طبقاتی ہے، یہ نظام ملک کو فلاحی ریاست بنانے میں رکاوٹ ہے۔ ان کی حکومت پہلی بار ایک نظام تعلیم متعارف کرانے جا رہی ہے تاکہ ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے، جو کہ قرارداد پاکستان کے مقاصد میں سے ہے۔ ان کا کہنا تھا،
منزل پہ اللہ پہنچاتا ہے، کامیابی اللہ دیتا ہے، ہمیں ہمارے سے صرف وہ ڈیمانڈ کرتا ہے ہم اس راستے پہ چلیں۔ یہ ہے وہ راستہ، جب آپ احساس اپنے کمزور طبقے کا آپ کے دلوں میں احساس آتا ہے، یہ ہے وہ راستہ۔ اور مدینہ کی ریاست، یہ یاد رکھنا، مدینہ کی ریاست کا مطلب سنت پہ چلنا۔
عمران خان پشاور میں قائم ہونے والے مہمان خانوں کے افتتاح کے لیے کے پی کے پہنچے تھے۔ انہوں نے شہر میں مہمان خانوں کے نام سے شیلٹرز ہوم کے قیام پر وزیر اعلیٰ کو سراہا اور کہا کہ میں کے پی کے اور پنجاب میں ایسے وزرائے اعلیٰ مقرر کرتا ہوں جو ایماندار اور بہادر ہیں، وہ بے ایمان نہیں ہیں کہ عوام کا پیسہ لوٹ لیں۔ انہوں نے وزراء اور منتخب نمائندوں پر زور دیا کہ وہ عوام کی دولت عوام پر خرچ کریں اور ملک میں سرمایہ کاری کا ماحول بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ بیرونی سرمایہ کاری کے بغیر ملکی معیشت ترقی نہیں کرے گی۔ عمران خان کا کہنا تھا،
اور سب سے دنیا میں ڈیولپمنٹ تب ہوتی ہے جب اس ملک میں انویسٹمنٹ آئے، سرمایہ کاری ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے، اور یہ بدقسمتی سے پاکستان کا مسئلہ ہے، ہمارا سارا جو انوائرمنٹ ہے وہ سرمایہ کاری کے کو روکتا ہے۔
وزیراعظم نے کہا کہ تیل نکالنے والی دنیا کی بڑی کمپنی ایکزون 27 سال بعد پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے رجوع کر رہی ہے، یہ تبدیلی کا آغاز ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایکزون نے کہا ہے کہ سمندر میں گیس کے اتنے بڑے ذخائر ملنے کی توقع ہے کہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہوگی۔ عمران خان نے کہا کہ عوام کے ٹیکس کا غلط استعمال ملک میں ٹیکس کلچر میں بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ پاکستانی قوم عوامی پیسے کو استعمال کرنے والوں پر نظر رکھے۔ امریکی حکومت کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو معاشی طور پر ایک ناکام ریاست کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن اس سے بچنے کے لیے پاکستان کو اپنا اقتصادی پروگرام تبدیل کرنا ہوگا۔ امریکی عہدیدار کے بیان پر پاکستانی حکومت کے کسی عہدیدار کا بیان سامنے نہیں آیا ہے، تاہم جمعرات کو پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد میں تاجر برادری کے سرکردہ افراد کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت ٹیکس نظام اور ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
امریکی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو معاشی طور پر ایک ناکام ریاست کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے پاکستان کو اپنا اقتصادی پروگرام تبدیل کرنا ہوگا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے انڈر سیکرٹری برائے بین الاقوامی امور ڈیوڈ ملپاس نے یہ بات بدھ کو ایوان نمائندگان کی کمیٹی میں عالمی مالیاتی اداروں سے متعلق سماعت کے دوران کہی۔ ڈیوڈ ملپاس کا کہنا تھا کہ امریکہ اس بات کی بھی پوری کوشش کرے گا کہ پاکستان عالمی مالیاتی فنڈ سے ملنے والے ممکنہ قرض کی رقم چین سے حاصل کیے گئے قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال نہ کرے۔ امریکی عہدیدار کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان نے اپنی بیرونی ادائیگیوں کے توازن کے بحران سے نپٹنے کی نیت سے عالمی مالیاتی ادارے سے مجوزہ بیل آؤٹ پیکج کے لیے رجوع کر رکھا ہے۔ امریکی حکام یہ مسلسل کہتے آ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ملنے والے فنڈز پاکستان چینی قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پمپیو نے رواں سال جولائی میں کہا تھا کہ آئی ایم ایف پاکستان کو ایسا قرض نہ فراہم کرے جو پاکستان کے چینی قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال ہو سکے۔ بدھ کو سماعت کے دوران کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے ایوان نمائندگان کے ریپبلکن رکن ایڈرائس نے جب ملپاس سے استفسار کیا کہ امریکی حکومت وزیر خارجہ مائک پمپیو کے مذکورہ بیان کے تناظر میں کیا اقدامات کر رہی ہے، تو انہوں نے کمیٹی کو بتایا،
We are working and making clear within the IMF that if it were going to supply any funding to Pakistan, it would not be used to repay Chinese loans.
ملپاس نے کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈ کے حکام پاکستان پر یہ واضح کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو فنڈز فراہم کرتے ہیں تو یہ فنڈز چین کے قرضے ادا کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوں گے۔ جب ایوان نمائندگان کے ایک دوسرے رکن ڈیموکریٹ بریڈ شرمین نے ملپاس سے پوچھا کہ امریکہ کس طرح اس بات کو یقینی بنائے گا کہ پاکستان آئی ایم ایف سے ملنے والے قرض سے چینی قرضے ادا نہ کرے، تو ملپاس نے کہا کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ اسلام آباد کو ایسے نہ کرنے دیا جائے۔ پاکستانی حکومت بارہا یہ واضح کر چکی ہے کہ آئی ایم ایف سے ملنے والا قرض چینی قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ یہ قرضے پاکستانی حکام کے بقول آئندہ کئی برسوں تک واجب الادا نہیں۔ ملپاس نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ کے لیے بات اہم ہے کہ پاکستان اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے دورس اصلاحات کرے۔ امریکی عہدیدار کے بیان پر پاکستانی حکومت کے کسی عہدیدار کا بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم جمعرات کو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں تاجر برادری کے سرکردہ افراد کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ٹیکس نیٹ ورک کو وسیع کرنے، ملک میں سرمایہ کاری کی فروغ اور غربت کو دور کرنے کے کئی مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔
ایک کوآرڈینیٹڈ پاورٹی الیویشن پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے نیچے ہوگا، دوسرا پاورٹی الیویشن ڈائریکٹلی ہمارے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر ہوگا، تاکہ اوپر سے ہم یہ ساری کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ، ساری ڈپارٹمنٹس جو بھی غربت میں کم کرنے میں کرتے ہیں ان ساروں کو ایک جگہ سے کوآرڈینیٹ کریں، اور جو بھی مسئلے بزنسز کو آتے ہیں وہ بھی ایک جگہ سے ہم آپ کے مسئلے حل کریں۔
پاکستان کو اس وقت 12 ارب ڈالر کے مالیاتی خسارے کا سامنا ہے، جسے نمٹنے کے لیے پاکستان نے دوست ممالک کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف سے بھی بیل آؤٹ پیکج کی درخواست کی ہے۔ یاد رہے کہ رواں سال اکتوبر میں سعودی عرب نے پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا دینے کے لیے پاکستان کو 3 ارب ڈالر فراہم کرنے اور اسے 3 ارب ڈالر کا تیل مؤخر ادائیگی پر فراہم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ پاکستان کی اسٹیٹ بینک کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اس سلسلے میں پاکستان کا سعودی عرب کی طرف سے 1 ارب ڈالر کی دوسری قسط جمعے کو موصول ہو گئی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں دن بدن اب طریقے نہایت منفی اثرات دو طرفہ تجارت پر پڑ رہے ہیں۔ پاکستان کے راستے روایتی تجارت اور ٹرانزٹ ٹریڈ میں مشکلات کے باعث افغان حکومت نے ترکمانستان کے راستے ایک نئے ٹرانزٹ روٹ کا افتتاح کیا ہے، جس سے دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کو شدید دھچکا لگے گا۔ فیڈریشن آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر اور سابق سینیٹر الیاس بلور نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ اس نئے کوریڈور سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں دن بدن ابتری کی نہایت منفی اثرات دو طرفہ تجارت پر پڑ رہے ہیں۔ پاکستان کے راستے روایتی تجارت اور ٹرانزٹ ٹریڈ میں مشکلات کے باعث افغان حکومت نے ترکمانستان کے راستے ایک نئے ٹرانزٹ روٹ کا افتتاح کیا، جس سے دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کو شدید دھچکا لگے گا۔ افغانستان کے مغربی شہر ہرات میں ترکمانستان کے راستے لاپس لازولی کوریڈور کا افتتاح کرتے وقت افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشرف غنی نے کہا کہ اس سڑک کے راستے نہ صرف وسطی ایشیائی ممالک بلکہ یورپ اور جنوبی ایشیا کے ساتھ تجارت میں اضافہ ہوگا۔ افغان صدر نے پاکستان کا نام لیے بغیر کہا کہ ماضی قریب میں افغانستان پر تجارتی پابندیاں عائد کی گئی تھی، مگر اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ فیڈریشن آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر اور سابق سینیٹر الیاس بلور نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ اس نئے کوریڈور سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان دو طرفہ تجارت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔
افغانستان کو ہماری ایکسپورٹ جو تھی وہ 3 بلین ڈالر تک ہم نے پہنچائی تھی، جبکہ امپورٹ جو ہے وہ نیگلیجیبل تھی، ہمارے فیور میں تھی۔ یہ ابھی ہماری جو پالیسی ہے اس کے تحت اس وقت ہماری ایکسپورٹ صرف 300 ملین تک رہ گئی ہے ڈالر تک۔ تو ابھی یہ نیا روٹ جو کھل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹرانزٹ روٹ ہمارا، پہلے تو جاتا تھا ایران کے تھرو ادھر اپنا بندر عباس سے، ابھی یہ بھی آ جائے تو ہمارا تو بالکل ٹرانزٹ ختم ہو جائے گا۔ پختونخوا کا جو پشاور ہے اس کی تجارت کے جو لوگ ہیں، ٹرانزٹ کے جو لوگ ہیں، یہ بڑے بری طرح افیکٹ ہوں گے، پہلے بھی ہو چکے ہیں اور اس سے زیادہ اور افیکٹ۔
ادھر تورخم میں افغانستان سے تازہ پھلوں سے لدے لگ بھگ 70 ٹرک پچھلے 20 دنوں سے کڑے ہیں، جبکہ سرحد پار افغانستان میں پاکستانی تاجروں کے ہزاروں ٹرک اور ٹرالر بھی رکے ہوئے ہیں۔ تورخم میں کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس کے صدر زرکیب شنواری نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت ختم ہونے کے قریب ہے۔
بس آج کل تو اس طرف بھی گاڑی کھڑا ہے، وہ ہمارا ٹرانزٹ کا جو کنٹینر ہے وہ بھی کھڑا ہے، تقریباً 5-6 ہزار کنٹینر وہ بھی کھڑا ہے، اور پیلے کی گاڑی بھی کھڑا ہے، اور یہاں پر بھی مطلب بہت وبا کی وجہ سے ہمارا سب کچھ خراب ہو چکا ہے۔
دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان تجارت اور تعلقات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے ملک بھر میں تاجر اور ٹرانسپورٹر مستقبل کے حوالے سے کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سندھ میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا ہے۔ صوبے میں 6 روز سے گیس پریشر میں بےحد کمی کے باعث صارفین شدید متاثر ہوئے ہیں۔ اس بحران کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اس بارے میں کراچی سے محمد ثاقب کی ایک رپورٹ۔
پاکستان کی صوبہ سندھ میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا ہے. صوبے میں 6 روز سے گیس پریشر میں بے حد کمی کے باعث گھریلو اور صنعتی صارفین کے علاوہ سی این جی اسٹیشنز شدید متاثر ہیں. کمپریسڈ نیچرل گیس اسٹیشنز 6 روز سے بند ہونے کے باعث صوبے میں ٹرانسپورٹ کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے. گیس کی کمی کے باعث کیپٹیو پاور پلانٹس بند ہیں جس سے سینکڑوں صنعتوں کو گیس کی سپلائی متاثر ہے. کئی شہروں میں گھریلو صارفین کو کم پریشر پر گیس سپلائی کی جا رہی ہے. سندھ حکومت کی جانب سے صوبے میں گیس کی فراہمی میں تعطل پر شدید رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے اور اس کا الزام وفاقی حکومت پر رکھا جا رہا ہے. گزشتہ روز وزیر اعلی ہاؤس سندھ سے جاری بیان میں صوبے میں گیس کی کمی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا اور موقف اختیار کیا گیا کہ آئین پاکستان کے تحت صوبے میں پیدا ہونے والی گیس پر پہلا حق سندھ کا ہی ہے. صوبائی وزیر توانائی امتیاز شیخ کا کہنا ہے کہ سندھ ملک کی پیداوار کا کل 70% گیس پیدا کرنے والا صوبہ ہے. گیس کی فراہمی بحال کی جائے تاکہ شہریوں کو درپیش مشکلات کا ازالہ کیا جا سکے.
یہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم گیس والا جو شدید ابھی بحران ہوا ہے, وزیر اعظم نے کمیٹی بنا دی ہے, اب اوگرا ریگولیٹر ہے جس میں سندھ کی گیس 70% پیدا کرتا ہے, اس میں سندھ کی نمائندگی نہیں ہے.
اسی معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں احتجاج بھی کیا. دوسری جانب وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور معاملے کی سنگینی کے باعث گزشتہ روز کراچی پہنچے تھے. انہوں نے گورنر سندھ اور وزیر اعلی سندھ سے الگ الگ ملاقاتیں کی اور پھر سوئی سدن گیس کمپنی کے دفتر کا دورہ بھی کیا. غلام سرور کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت صوبے میں گیس کی قلت کے مسائل سے پوری طرح آگاہ ہے اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
صورتحال کو بہتری کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں, ابھی ان ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے, کل تک انشاءاللہ تعالی یقیناً ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ کچھ آج کو آپ کو اچھی خبر دے سکیں.
ادھر سندھ اور بلوچستان کو گیس فراہم کرنے والی سرکاری کمپنی سوئی سدرن گیس کمپنی کا کہنا ہے کہ گیس کی فراہمی میں تعطل 2 گیس فیلڈز گمبٹ اور کنر پساکھی میں فنی خرابی ہے جسے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سوئی سدرن گیس کمپنی کی رپورٹ کے مطابق سندھ میں گیس کی یومیہ کھپت 1256 ملین کیوبک فٹ ہے جو کہ ملک کی کل کھپت کا 46% بنتا ہے. ترجمان سوئی سدرن گیس کمپنی کے مطابق اس وقت صوبے کو 50 ملین کیوبک فٹ کمی کا سامنا ہے. تاہم گیس فیلڈز میں فنی خرابی دور کیے جانے کے بعد پریشر بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے, لیکن مکمل سپلائی کی بحالی میں مزید 24 گھنٹے لگ سکتے ہیں. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کو دبئی کی جائیداد ظاہر نہ کرنے پر 2,94,00,000 روپے بطور جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کی طرف سے عائد کردہ اس جرمانے کے خلاف علیمہ خان اپیل یا ایف بی آر کے خلاف قانونی جاروجوئی کر سکتی ہیں. علیمہ خان پر دبئی میں جائیداد کو انکم ٹیکس کے گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے کا الزام تھا. امریکی سینٹ نے امریکہ کے قدیم اتحادی ملک سعودی عرب کے خلاف 2 قراردادیں منظور کی ہیں. جلا وطن سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل میں سعودی حکمرانوں کے ملوث ہونے کے شواہد کی روشنی میں سینٹ نے یہ کارروائی کی ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باؤمن کی رپورٹ, اسد نصیر کی زبانی.
یمن اور سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کے واقعات پر امریکی سینٹ نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مشرق وسطی میں امریکہ کے قریب ترین اتحادی سعودی عرب کے خلاف 2 قراردادیں منظور کی ہیں. یمن میں جاری کئی سال سے خانہ جنگی اور سعودی فوج کی یمن کی سرزمین پر فوجی مداخلت کو سینٹ کے اراکین نے حتف تنقید بنایا. ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر پیٹرک لیہے کہتے ہیں,
سعودی ملٹری بائی اینی آبجیکٹیو میجر از گلٹی آف وار کرائمز.
سعودی عرب کی فوج کا خواہ کوئی بھی مقصد ہو وہ جنگی جرائم کی مرتکب ہوئی ہے. ہمیں یہ بات کہنے میں بہت وقت لگا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا ہے. دوسری طرف سعودی صحافی خشوگی کے قتل کا الزام سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پر عائد کیا جا رہا ہے. ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر مارکو روبیو کہتے ہیں,
یو نو اینی تھنگ اباؤٹ سعودی عربیہ, اف یو نو اینی تھنگ اباؤٹ ہاؤ دیئر گورنمنٹ ورکس اینڈ اف یو نو اینی تھنگ اباؤٹ دی کراؤن پرنس, یو نو دیٹ دیئر از نو وے دیٹ 17 گائز.
اگر آپ ولی عہد شہزادے کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو آپ کو علم ہوگا کہ ان کے قریبی 17 ماتحت ایک طیارے میں بیٹھ کر تیسرے ملک جاتے ہیں, وہاں اپنے قونصل خانے میں ایک شخص کو قتل کر کے اس کی لاش ٹھکانے لگا کر واپس آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد شہزادہ سلمان کہتے ہیں کہ انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. ٹرمپ انتظامیہ اس واقعے کی پردہ پوشی کرتے ہوئے شہزادہ سلمان پر انگلی اٹھانے سے گریز آئیں۔ امریکی حکومت سعودی عرب سے فوجی تعاون میں دراڑ ڈالنے کے حق میں نہیں ہے۔ دوسری طرف امریکی سینٹ کے اراکین کا موقف اس کے برعکس ہے۔ ریپبلکن سینیٹر جیمز لینگ فورڈ کہتے ہیں، یہ ایک انتہائی آلودہ خانہ جنگی ہے، ہمیں اب یہ ہیلا سازی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم شہریوں کی زندگی بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ سینٹ نے یہ قراردادیں اس موقع پر منظور کی ہیں جب سویڈن میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام یمن کے متحارب گروپوں کے درمیان صلح صفائی کے سلسلے میں مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ادھر واشنگٹن میں ایک ممتاز سینیٹر برنی سینڈرز نے واشگاف الفاظ میں اعلان کیا ہے، پوری دنیا کو بتا دیں کہ امریکہ اس کرۂ ارض پر ہونے والی بدترین انسانی تباہی کا حصہ نہیں بنے گا۔ یمن کے بارے میں سینٹ کی قرارداد اس کے دائرہ اختیار میں ہے، تاہم فی الحال اس کی حیثیت علامتی ہے کیونکہ ایوان نمائندگان میں اس ماہ اس کے بارے میں ووٹنگ کا امکان نہیں ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یمن کی امن بات چیت کا پہلا دور جمعرات کے روز سویڈن میں اہم نوعیت کے ساحلی شہر حدیدہ میں جنگ بندی کے معاہدے اور قیدیوں کے تبادلے کے منصوبوں کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ اقوام متحدہ میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار مارگریٹ بشیر نے یمن کی سنگین صورتحال کے بارے میں اور اس بارے میں رپورٹ تیار کی ہے کہ اقوام متحدہ کس طرح اس انسانی تباہی کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے جو برسوں کی جنگ کے نتیجے میں شروع ہوئی۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔
سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کے باہر ایک محل میں فریقین کی میٹنگ 6 دسمبر سے جاری رہی۔ یمن کی حکومت اور حوثی باغیوں کے درمیان بات چیت کے اس پہلے دور سے کچھ زیادہ توقعات وابستہ نہیں تھیں، لیکن اب امید کی ایک کرن نظر آتی ہے۔ فریقین مشکل ترین مسائل میں سے ایک پر متفق ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرس کے الفاظ،
which will see a mutual redeployment of forces from the port and the system and the establishment of a governorate-wide ceasefire. The UN will play a leading role in the port.
ہم حدیدہ کی بندرگاہ اور شہر کے بارے میں ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں جہاں بندرگاہ اور شہر سے باہمی طور پر افواج پھر سے متعین کی جائیں گی اور حکومتی سطح پر جنگ بندی قائم کی جائے گی۔ اقوام متحدہ بندرگاہ کے علاقے میں ایک اہم کردار ادا کرے گی اور اس کے سبب انسانی بنیادوں پر رسائی ممکن ہوگی، شہری آبادی تک پہنچا جا سکے گا اور لاکھوں یمنیوں کے حالات زندگی کو بہتر بنایا جا سکے گا۔ یہ تھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل۔ گنجان آبادی والے حدیدہ پر گزشتہ 2 سال سے باغیوں کا کنٹرول ہے اور سعودی قیادت والے اتحاد نے وقتاً فوقتاً اس کی ناکابندی بھی کی ہے۔ یہ بندرگاہ غربت کے شکار ملک کی زندگی کے لیے نہایت اہم ہے جو اپنی ضروریات کی غذا، ایندھن اور ادویات وغیرہ کا 70% حصہ درآمد کرتا ہے۔ گٹیرس نے کہا کہ 2 اہم ہوائی اڈوں کو کھولنے اور تباہ حال معیشت کو بحال کرنے کے بارے میں معاہدے نہ ہو سکے، لیکن ایسے میں جبکہ پس پردہ تبادلہ خیال جاری ہے، آنے والے دنوں میں یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ دونوں جانب کے 15,000 قیدیوں کے 20 جنوری تک تبادلے کا معاہدہ بھی ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل اینڈریو گلمور نے، جنہوں نے حال ہی میں یمن کا دورہ کیا ہے، وائس آف امریکہ کو بتایا کہ قیدیوں کو بری حالت میں رکھا گیا ہے اور انہوں نے قیدیوں کے تبادلے کی خبر کا خیر مقدم کیا۔ یمن میں سعودی حمایت یافتہ جلا وطن صدر ابو ربو منصور ہادی کی حکومت اور ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے درمیان جنگ نے یمن کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے اور 1,20,00,000 افراد قحط کی زد میں ہیں۔ اقوام متحدہ نے ان کے مصائب و علام کو ختم کرانے کے لیے آئندہ سال 4 ارب ڈالر کے احتیاط کی اپیل کی ہے۔ جمعہ کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ان معاہدوں کی توثیق کے لیے قرارداد پر تبادلہ خیال کرے گی۔ اقوام متحدہ آئندہ سال کے اوائل میں یمن کی امن بات چیت کا دوسرا دور کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/voaurdu۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے بعد ایف آئی اے نے نجی اسکولوں کے خلاف فیسوں میں اضافے سے متعلق کارروائی کرتے ہوئے 16 اسکولوں کو سیل کر دیا ہے۔ سیل کیے جانے والوں میں ایلیٹ کلاس کے کئی اسکولز کی برانچز بھی شامل ہیں۔ یہ نجی اسکولز کس طرح تعلیم میں مدد دے رہے ہیں اور اگر یہ بند ہوئے تو بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، اس حوالے سے بتا رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا اپنی اس رپورٹ میں۔
سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام بڑے اسکولز کو بنیادی فیس میں 20% کمی کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ نجی اسکولز فیس میں سالانہ 8% سے زیادہ اضافہ نہیں کر سکیں گے۔ تاہم اسکولز کو از خود 5% سالانہ فیس بڑھانے کا اختیار ہوگا اور 5% سے زائد اضافے کے لیے ریگولیٹری اتھارٹی کی اجازت درکار ہوگی۔ تمام اسکولز گرمیوں کی چھٹیوں کی آدھی فیس واپس کریں یا ایڈجسٹ کریں گے۔ ایف آئی اے سینٹ زون نے سپریم کورٹ کے حکم پر فیسوں میں اضافے سے متعلق کارروائی کرتے ہوئے 16 اسکولوں کو سیل کر دیا اور متعدد اسکولوں کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی ہدایات پر اسکولوں کا ریکارڈ قبضے میں لیا گیا ہے۔ جن اسکولوں کو سیل کیا گیا ان میں سٹی اسکول، بے ویو اکیڈمی، بیکن ہاؤس، جنریشن اسکول، فراول ایجوکیشن سینٹر، سیولائزیشن اسکول شامل ہیں، جبکہ بیکن ہاؤس اور سٹی اسکول کی متعدد برانچز سیل کر دی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ نے 21 بڑے اسکولوں کے اکاؤنٹس تحویل میں لینے اور کھاتے ضبط کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا نجی اسکولز کو غیر ضروری منافع نہیں کمانے دیں گے۔ عدالت نے قرار دیا کہ فیس کے معاملے پر اگر بچے کو نکالا گیا یا اسکول بند کیا تو اس کی ذمہ داری مالکان پر ہوگی۔ کیس کی سماعت کے دوران بتایا گیا کہ ایک اسکول کا ڈائریکٹر 85 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے۔ آڈیٹر جنرل حکام نے عدالت کو بتایا کہ نجی اسکول نے 5 افراد کو 512 ملین تنخواہوں کی مد میں ادا کیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سرکاری اسکول اس قابل نہیں کہ والدین بچے بھجوا سکیں۔ نجی اسکولوں کے مالکان ایک اسکول سے 250 اسکولوں کے مالک بن گئے۔ عدالت نے ایف بی آر کو لاہور گرامر اسکول کے اکاؤنٹس منجمد کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور کو ابھی فون پر آگاہ کیا جائے، اکاؤنٹس کا مکمل ریکارڈ اور کمپیوٹر بھی تحویل میں لے لیے جائیں۔ اس حوالے سے پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر کاشف مرزا کہتے ہیں کہ عدالت کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن تعلیم دینے والوں کی تصدیق نہیں ہونی چاہیے۔
تعلیمی اداروں کا جو تقدس ہے اسے پامال نہیں ہونا چاہیے، اساتذہ کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، البتہ کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں اگر انہیں انویسٹیگیشن کرنا ہے تو انویسٹیگیشن کا ایک پروسیجر ہے، طریقہ کار ہے، اس کے مطابق، قانون کے مطابق اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، نہ کہ تبلیغ کی جائے۔
بچوں کی ہزاروں روپے ماہانہ فیس ادا کرنے والے والدین کی تنظیم کے صدر بیرسٹر قاسم کہتے ہیں کہ ان سکولوں کا اگر درست آڈٹ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں اس انڈسٹری سے زیادہ منافع کسی اور میں نہیں ہے۔
یہ جو پروفٹ کما رہے ہیں یہ 20%، 30% یا 40% نہیں ہے، بلکہ اٹ از ان ہنڈریڈز آف پرسینٹ۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پر اسٹوڈنٹ جو پروفٹ مارجن کمایا جاتا ہے، یا جیسے پر ایئر جو پروفٹ مارجنز ہیں، کوئی بھی انڈسٹری پاکستان کے اندر نہیں ہے جو میچ کرتی ہو۔
تعلیمی امور سے منسلک غیر سرکاری تنظیم الف اعلان کے سربراہ مشرف زیدی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ اسکول بند ہوئے تو اس کے نتیجے میں 2.5 لاکھ بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔
تعلیم کو فراہم کرنے کا جو ذمہ داری ہے وہ اسکول اونرز کی نہیں ہے، وہ حکومت پاکستان کی ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہے اور پبلک سیکٹر کی ہے، اور یہ مفروضہ نہیں ہے، یہ آپ کے آئین کا حصہ ہے۔
سپریم کورٹ نے فیسیں کم کرنے کا حکم تو دے دیا، لیکن سرکاری سطح پر تعلیم کے فروغ اور ایک نصاب ہونے کے محض اعلانات کیے جا رہے ہیں، لیکن عملی طور پر اب تک ایسا کوئی بندوبست نہیں کہ سرکاری اور نجی اسکولوں کا معیار ایک جیسا ہو سکے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائیوں کے نتیجے میں امن و امان کی صورتحال میں کافی بہتری دیکھنے میں آئی ہے، تاہم اب بھی بعض اوقات بد امنی کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ، مسلح افراد نے ایک نیورو سرجن کو اسلحے کے زور پر اغوا کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مغوی کی بازیابی کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان کے ڈاکٹروں نے صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جمعرات کی رات کو کوئٹہ کے ایک اہم علاقے سے اغوا کیے جانے والے ڈاکٹر کو 48 گھنٹوں کے اندر بازیاب کرایا جائے۔ اگر ڈاکٹر کو بازیاب نہیں کرایا گیا تو پورے صوبے کے ڈاکٹر ہڑتال کر کے ہر طرح کی خدمات کا بائیکاٹ کریں گے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے صوبائی صدر ڈاکٹر کلیم اللہ مندوخیل نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران بتایا کہ گزشتہ رات نیورو سرجن ڈاکٹر ابراہیم خلیل اپنی گاڑی میں شہر سے گھر جا رہے تھے کہ کوئٹہ شہر کے نواحی علاقے ماڈل ٹاؤن میں نامعلوم مسلح افراد نے ان کی گاڑی زبردستی رکوائی اور ڈاکٹر ابراہیم کو اپنی گاڑی سے اتارنے کے بعد مسلح افراد اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا کر نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد ڈاکٹروں، پیرا میڈیکل سٹاف اور نرسز کا مشترکہ اجلاس ہوا جس میں حکومت سے ڈاکٹر ابراہیم خلیل فوری بازیابی کا مطالبہ کیا گیا۔
48 گھنٹے ہمارا ڈیڈ لائن ہے گورنمنٹ کو، 48 گھنٹے کے بعد اگر گورنمنٹ کوئی ریسپانس دیتا ہے اور یا ہمارے ڈاکٹر صاحب برآمد ہوتے ہیں پھر ہمارا ہڑتال نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ریسپانس نہیں ملے گا تو کل 11 بجے ہمارا پھر اسی ایکشن کمیٹی کا میٹنگ ہوگا اور اندھا لائعمل کے بارے میں کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر دونوں پہ ہڑتال پہ جائیں، مظاہرہ کر لے، یہ کل 11 بجے پھر ڈیسائڈ ہوگا۔
ڈی آئی جی کوئٹہ عبدالرزاق چیمہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران ڈاکٹر ابراہیم خلیل کے اغوا کے حوالے سے بتایا،
ہم نے ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی ہے اور ہم نے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے لیے ہوم کو ریکویسٹ کر دی ہے اور جو ایویڈنس ہمیں ملی ہے اس کو پروسیس کر رہے ہیں۔ نہیں، اب جب بندہ گاڑی چھوڑ کے بندہ وہاں نہیں ہے تو اغوا ہی تصور کیا جائے۔
ڈاکٹر ابراہیم خلیل کا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب سے ہے اور پولیس حکام کے بقول ان دنوں ان کے بچے اپنے آبائی علاقے گئے ہوئے ہیں، جنہوں نے ڈاکٹر ابراہیم خلیل کی کسی سے دشمنی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ پاکستان کے اس جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور صوبے کے کئی نامور ڈاکٹروں، قبائلی سربراہوں، غیر ملکی این جی اوز کے کارکنوں اور ہندو برادری کے تاجروں کو اغوا کیا جاتا رہا ہے، جن کو بعد میں مغویوں کے قریبی ذرائع کے بقول کروڑوں روپے کی ادائیگی کے بعد رہا کیا جاتا رہا ہے۔ تاہم پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اغوا کار گروہوں کے خلاف پولیس کی مؤثر کارروائیوں اور صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں اب ماضی قریب کے مقابلے میں کافی کمی واقع ہوئی ہے۔ صوبائی حکومت کے ذرائع ماضی میں الزام عائد کرتے رہے ہیں کہ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ریاست کے خلاف برسر پیکار کلدم بلوچ عسکری اور مذہبی شدت پسند تنظیمیں ملوث رہی ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا عہدہ اپوزیشن کے حوالے کیا جانا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک سیاسی ایڈجسٹمنٹ کا نتیجہ ہے، اس سے ملک میں جاری احتساب کے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسلام آباد وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اکاؤنٹیبلٹی لیب اسلام آباد کے سربراہ فیاض یاسین کہتے ہیں کہ اس ایڈجسٹمنٹ کا مقصد ملک میں احتساب کے عمل کو تیز کرنا ہرگز نہیں ہے۔ تفصیلات اسفر امام کی زبانی۔
اسلام آباد میں واقع اکاؤنٹیبلٹی لیب کے سربراہ فیاض یاسین کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں حکمراں جماعت اور اپوزیشن کے درمیان ہونے والی اس مفاہمت کا مقصد ملک میں احتساب کے عمل کو فروغ دینا نہیں، بلکہ یہ ایک خالص سیاسی ایڈجسٹمنٹ ہے۔ تحریک انصاف نے اپنے لیے ایک آسان راستہ تلاش کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو اگر وہ ایڈجسٹ کریں گے اور انہیں کسی اہم عہدے پر بٹھائیں گے تو شاید خود ان کے لیے کوئی آسانی ہو۔ فیاض یاسین کا کہنا ہے کہ بالآخر ادارے اہم ہوتے ہیں، اگر انہوں نے قوانین پر عمل درآمد کیا تو نیب اور ایف آئی اے جیسے ادارے اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ماضی میں جب نون لیگ کے دور حکومت میں پیپلز پارٹی کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا تھا تو پی اے سی کے ذریعے ہونے والا احتساب بالکل معطل ہو کر رہ گیا تھا۔ دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو رعایت دینا شروع کر دی تھی۔ یاسین فیاض کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں شہباز شریف کے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی مقرر ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یاسین فیاض کہتے ہیں،
میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب کے یہاں پہ بیٹھنے سے کوئی بہت زیادہ فرق پڑے گا، کیونکہ یہاں پہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے۔ نیب کا ادارہ ایکٹیو ہے, ایف آئی اے ایکٹیو ہے, جو آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ اس کو دیکھ رہی ہوگی. تو شہباز صاحب اپنے آپ کو اگر وہ کوئی ویور دینا چاہیں گی بھی تو وہ انڈر دا کارپیٹ نہیں ہوگا, میڈیا ان چیزوں کو نوٹس کر رہا ہے, چیزیں بہت ہائی لائٹ ہوں گی. تو پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ کے لیے اگر پی ٹی آئی نے اس کو کیا ہے تو میرا نہیں خیال اس کی کوئی بہت زیادہ کاسٹ ہوگی یا اکاؤنٹبلٹی کے اوپر کوئی افیکٹ پڑے گا, ایز لانگ گورنمنٹ کی جو اپنی کمٹمنٹ ہے اکاؤنٹبلٹی کے ساتھ وہ اسٹرانگ رہتی ہے.
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہی پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اتفاق کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ریفارم اینڈ ڈیولپمنٹ کے چیئرمین احمد بلال محبوب نے کہا کہ پارلیمنٹ کی کمیٹیاں حکومت کی جواب دہی اور قانون سازی کے لیے بہت اہم کام کرتی ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بعد پارلیمنٹ کی دیگر کمیٹیاں بھی بن جائیں گی اور حکومت کا احتسابی عمل بھی شروع ہو سکے گا. انہوں نے کہا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا منڈیٹ اکاؤنٹس کا احتساب کرنا ہے. دنیا بھر میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی عموماً اپوزیشن کے پاس ہی ہوتی ہے تاکہ حکومت کے افعال کی نگرانی ہو سکے. اس لیے پاکستان میں اگر یہ کام ہوا ہے تو یہ خوش آئند ہے. احمد بلال محبوب نے اس خیال سے اتفاق نہیں کیا کہ کمیٹی کے سربراہی اپوزیشن کے ملنے کے بعد باہمی مراد دینے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. بلال محبوب کہتے ہیں,
مگر یہ خیال کیسے ہو سکے گا, اس لیے کہ یہ دونوں کے دائرہ کار بالکل مختلف ہیں. ماضی میں بھی میں نہیں سمجھتا کہ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ اپوزیشن کے پاس تھی, ایسی وجہ نہیں ہے. وہ کچھ دوسری وجوہات رہی ہوں گی, اگر کچھ کمپرومائزز ہوئے بھی ہیں, لیکن اس وجہ سے نہیں ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ نیب کی کاروائی بھی اس وجہ سے رکے گی.
دیگر تجزیہ کاروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ادارے جس طرح اپنا کام کر رہے ہیں, لگتا نہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شہباز شریف کو بنائے جانے کے بعد خود ان کے خلاف مقدمات میں کوئی نرمی برتی جا سکے گی اور احتساب کی موجودہ رفتار میں کمی آئے گی. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
بھارتی سپریم کورٹ نے فرانس سے کیے گئے رافیل جنگی طیارے کے سودے میں مبینہ بدعنوانی کی جانچ کے مطالبے سے متعلق تمام عرضداروں کو خارج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ سودے کے بارے میں حکومت کے فیصلے پر شبہ کیا جائے. کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کا الزام ہے کہ 59,000 کروڑ روپے میں 36 رافیل طیارے کے سودے میں بڑے پیمانے پر مالی بدعنوانی ہوئی ہے, جبکہ حکومت اس سے انکار کرتی ہے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی تفصیلی رپورٹ.
چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی سربراہی والے بینچ نے کہا کہ اس نے سودے کے ضابطے, طیاروں کی قیمت اور آپسیٹ پارٹنر چننے کے عمل کا جائزہ لیا اور پایا کی قیمت کی جانچ کرنا عدالت کا کام نہیں ہے اور ہماری فضائیہ کو طیارے کی ضرورت ہے. سابقہ این ڈی اے حکومت میں وزیر رہے ارون شوری, سپریم کورٹ کے سینئر وکیل پرشانت بھوشن اور بعض دیگر وکلا نے سودے کو عدالت میں چیلنج کیا تھا. فیصلہ آنے کے فوراً بعد پارٹی صدر امیت شاہ نے ایک نیوز کانفرنس میں کانگریس صدر راہل گاندھی پر جارحانہ حملہ کیا اور کہا کہ انہوں نے بقول ان کے خود کو اور اپنی پارٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے جھوٹ کی سیاست کا آغاز کیا ہے.
ایک کوڑے جھوٹ کے آدھار پر دیش کی جنتا کو گمراہ کرنے کا اتنا بڑا پریاس کبھی نہیں ہوا, پر یہ درباگیہپورن بات ہے کہ پریاس دیش کی سب سے پرانی پارٹی کانگریس پارٹی کے ادھیکس کے دوارا کیا گیا.
کانگریس نے کہا کہ یہ فیصلہ اس کے لیے دھچکا نہیں ہے. پارٹی ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا نے کہا کہ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ بدعنوانی کی جانچ عدالت نہیں کر سکتی, اس نے ہمارے موقف کی تائید کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ وزیراعظم نریندر مودی کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر وہ کچھ چھپانا نہیں چاہتے تو جے پی سی یعنی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی سے جانچ کروائیں. کانگریس کے قومی ترجمان میم افضل نے بھی وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے یہی مطالبہ کیا.
ہمیں اس پر کوئی صفائی نہیں دینی نہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہے. ہمارا پہلے بھی ڈیمانڈ تھی کہ جے پی سی پی آئی جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی, اس کے اندر اس کی تحقیق ہونی چاہیے اور آج بھی ہماری وہی ڈیمانڈ ہے. دوسری ڈیمانڈ ہے کہ پرائس کا صحیح پتہ لگنا چاہیے کہ پرائس کتنا ہے, جو بتانے کے لیے سرکار تیار آج بھی نہیں ہے. اس سے ساتھ ظاہر ہے کہ آج جو بھارتی جنتا پارٹی اس کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو ہم چھپنے نہیں دیں گے.
پرشانت بھوشن نے اسے ایک غلط فیصلہ قرار دیا اور کہا کہ انہیں اس کی امید نہیں تھی. ادھر پارلیمنٹ میں اس معاملے پر زبردست ہنگامہ ہوا اور وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے شور شرابے کے درمیان راہل گاندھی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا. کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کا الزام ہے کہ مودی حکومت نے فرانس سے سابقہ حکومت کے ذریعے کیے گئے 126 طیارے خریدنے کا سودا منسوخ کر کے 36 طیاروں کی خرید کا سودا زیادہ قیمت میں کیا, جس میں راہل گاندھی کے بقول انیل امبانی کی ہفتے پرانی کمپنی کو 30,000 کروڑ روپے کا فائدہ پہنچایا گیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ طیارہ ساز کمپنی دسالٹ نے خود ہی ریلائنس ڈیفنس کمپنی کو پارٹنر چنا تھا۔ اس کی تائید دسالٹ کمپنی کے سربراہ نے بھی کی ہے، جبکہ فرانس کے سابق صدر فرانسوا اولاند نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے اسی کمپنی سے معاہدہ کرنے کو کہا تھا۔ راہل گاندھی نے اس معاملے کو انتخابی ایشو بنایا تھا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بی جے پی حکومت کے لیے راحت کا سامان قرار دیا جا رہا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
فرانس کے شہر اسٹراسبرگ کے ایک کرسمس مارکیٹ میں فائرنگ کرنے والا مشتبہ ملزم پولیس کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا ہے۔ ملزم نے منگل کے شب جرمنی کی سرحد کے ساتھ واقع تاریخی شہر کے ایک کرسمس بازار میں فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے تھے۔ فرانس کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اسٹراسبرگ کی کرسمس مارکیٹ جمعے کے روز دوبارہ کھل رہی ہے۔ اس کے بارے میں رپورٹ تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری کی زبانی۔
وزیر داخلہ کیسٹنر نے کہا کہ تحقیقات کنندگان اس بات کی تہ تک پہنچنے کا عزم کیے ہوئے ہیں کہ شیرف چیخوا نے کیوں شوٹنگ کر کے 3 افراد کو ہلاک اور 13 دوسروں کو منگل کے روز زخمی کیا۔ ان کے الفاظ:
Il n'y a pas d'indication aujourd'hui qui nous fait penser qu'il y aurait eu des complices, mais l'enquête se poursuit et elle se poursuivra jusqu'au bout pour
que ابھی تک ایسے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی شامل تھا، لیکن تحقیقات جاری ہے اور آخر تک جاری رہے گی تاکہ ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے اور فرانسیسی عوام کو ہر قسم کی سیکورٹی کی ضمانت دی جا سکے۔ پولیس نے شخا کو، جو مشتبہ شوٹر تھا، جمعرات کے روز گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ وہ اسے شدت سے تلاش کر رہی تھی اور حکام کا کہنا ہے کہ وہ ان مشتبہ انتہا پسندوں کی فہرست میں شامل تھا جن پر نظر رکھی جاتی ہے۔ جمعرات کے روز اسلامک اسٹیٹ نے حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا تھا۔ فرانس میں پہلے بھی دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں۔ خمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
یورپی یونین سے برطانیہ کے انخلا کے سلسلے میں برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے یورپی یونین کے لیڈروں کو آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ موجودہ معاہدے پر نظر ثانی کے لیے دوبارہ بات چیت کریں۔ برطانیہ کے اکثر پارلیمانی نمائندے موجودہ معاہدے پر سخت معترض ہیں۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہنری ریجویل کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
یورپی یونین سے انخلا کے سلسلے میں برطانوی وزیراعظم تھریسا مے نے جو معاہدہ کیا ہے اس کو برطانوی پارلیمنٹ نے منظور نہیں کیا اور وزیراعظم سے کہا ہے کہ وہ اس پر دوبارہ بات چیت کریں۔ خود وزیراعظم کی پارٹی کے اراکین بھی اس معاہدے کے خلاف آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ چنانچہ برطانوی وزیراعظم برسلز کے دورے کر رہی ہیں اور یورپی یونین کے لیڈروں کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ اس میں رد و بدل کے سلسلے میں مزید بات چیت کریں۔ برطانوی وزیراعظم کہہ رہی ہیں کہ فوری طور پر اس پر کچھ نہیں ہو سکتا، تاہم مجھے امید ہے کہ ہم جلد از جلد اس پر کام اور بات چیت شروع کر سکیں گے اور اس کے بارے میں ضروری ضمانتیں حاصل کر لیں گے۔ اس معاہدے کی اس شق پر سب سے زیادہ اعتراض کیا جا رہا ہے جسے آئرش بیک اسٹاپ کہا جاتا ہے۔ اس کے تحت یہ ایک ایسی انشورنس پالیسی ہے جس کے تحت اگر کوئی تجارتی معاہدہ طے نہ پایا گیا تو یا تو برطانیہ یا شمالی آئرلینڈ کو یورپی یونین کے قوانین کا پابند رہنا ہوگا۔ آئرلینڈ اور یورپی یونین اس معاہدے پر اصرار کر رہے ہیں۔ آئرلینڈ کے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے وہی معاہدہ نافذ العمل رہے گا۔ فرانس کے صدر میکرون کا کہنا ہے کہ ابہام دور کرنا ضروری ہے، تاہم ہم ایک قانونی معاہدے کو دوبارہ نہیں کھول سکتے۔ برسلز میں یورپی رہنما کا کہنا ہے کہ یورپی یونین اس بات کی تحریری ضمانت دینے کو تیار ہے کہ وہ تجارتی معاہدے کو طے کرنے کی جلد از جلد کوشش کرے گی، تاہم اس پیشکش کو برطانوی پارلیمنٹ کے اراکین قابل اعتنا نہیں سمجھتے۔ بروگل پالیسی انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار گریگری کلیئرز کہتے ہیں:
Brexit now is more of a British issue. It's really important now in the British news and British politics.
Brexit اب محض برطانیہ کا مسئلہ رہ گیا ہے، یہ صرف برطانوی میڈیا اور سیاست کا موضوع ہے، بر اعظم یورپ کے لیے اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے خود برطانوی وزیراعظم مے کا عہدہ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ ان کی جماعت کے اراکین پارلیمنٹ ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ معاہدے پر ووٹنگ کو اگلے ماہ تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف مختلف رائے عامہ کے جائزوں سے لگتا ہے کہ اس معاملے پر ایک اور ریفرنڈم بھی ہو سکتا ہے، یعنی معاملہ ایک بار پھر عوام کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے جمعرات کے روز اعلان کیا کہ امریکہ جلد ہی افریقہ کے لیے نئی پالیسی جاری کر رہا ہے جسے صدر ٹرمپ نے منظور کر لیا ہے۔ پالیسی میں یہ تبدیلی چین اور روس کے علاقے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے۔ وائٹ ہاؤس سے پیٹسی ودا کو سوارا کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
چین کے صدر شی جن پنگ لمبے عرصے سے افریقی لیڈروں کے ساتھ مختلف مواقع پر رابطہ کاری جاری رکھے ہوئے ہیں، جیسے ستمبر میں چائنا افریقہ فورم بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ افریقہ بھر میں چین کے فراہم کیے جانے والے فنڈز کے ساتھ انفراسٹرکچر کے منصوبے سامنے آ رہے ہیں۔ قدامت پسند رجحان کے حامل تھنک ٹینک ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں امریکی انتظامیہ نے افریقہ کے بارے میں ایک نئی حکمت عملی کا آغاز کیا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد وسائل سے مالا مال اس بر اعظم میں چین کی بڑھتی طاقت اور روس کی طرف سے اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی کوششوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس حکمت عملی کے بارے میں قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کہتے ہیں، قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کہہ رہے ہیں کہ افریقہ میں اقتصادی ترقی کے لیے روس اور چین کی طرف سے کی جانے والی انتہائی کوششوں سے افریقی ملکوں کی مالیاتی آزادی کو خطرہ لاحق ہے۔ اس سے امریکی سرمایہ کاری کے مواقع میں رکاوٹ آتی ہے، امریکی فوجی کارروائیوں میں مداخلت ہوتی ہے اور امریکہ کی قومی سلامتی سے جڑے مفادات کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ جان بولٹن نے کہا کہ اس حکمت عملی کا مقصد تجارتی اور اقتصادی تعلقات میں اضافہ کرنا اور دہشت گردی کے خطرے کا مقابلہ کرنا اور امریکی امداد کے شفاف استعمال کو یقینی بنانا ہے۔
واشنگٹن میں کینیا کے سفارت خانے سے ڈیپٹی چیف آف مشن ڈیوڈ گوشیرو کا کہنا ہے کہ ہم اس خطاب کا جائزہ لیں گے اور اس کی تفصیلات پر غور کریں گے، لیکن یہ سمجھتے ہوئے ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ بالآخر امریکہ نے ایک ایسی حکمت عملی تیار کی ہے جو افریقہ کے لیے بامقصد ہے۔ افریقہ کے لیے نئی حکمت عملی ٹرمپ انتظامیہ کی خارجہ پالیسی کے مطابق ہے، جس میں چین کا مسابقت بازی میں ایک اہم رول سمجھا جاتا ہے۔ بعض تجزیہ کار ہم اور وہ حکمت عملی کے طور پر اسے منفی سمجھتے ہیں۔ ان میں بائیں بازو کی طرف رجحان رکھنے والے سینٹر فار امریکن پروگریس کے مائک فوکس بھی شامل ہیں۔
Which we should be creating partnerships with countries in Africa based on our interests and how we can work
Center
together
for American to progress کے مائک فوکس کہتے ہیں کہ دراصل ہونا یہ چاہیے کہ افریقہ میں مختلف ملکوں کے ساتھ ایسی ساجیداری کی جائے جس کی بنیاد ہمارے اپنے مفادات پر ہو، کہ ہم مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے کس طرح مل کر کام کر سکتے ہیں۔ یہ چین اور امریکہ کی کوئی لڑائی نہیں، لیکن اس انداز میں بیان کرنے سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اور مختلف لیڈروں اور لوگوں میں ناپسندیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ بولٹن نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کے امن کار مشن کے لیے بھی اپنی امداد کا اثر نو جائزہ لے گا۔ امریکہ ان ملکوں کے لیے بھی اپنی امداد کا اثر نو تعین کرے گا جن کے نظم و نسق کا امریکہ کے خیال میں احتساب نہیں ہو سکتا۔ بولٹن نے اس سلسلے میں جنوبی سوڈان کی مثال دیتے ہوئے اشارہ دیا کہ اس جنگ سے تباہ حال ملک کے لیے ممکن ہے تمام امداد کو جلد ختم کر دیا جائے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق ذاتی وکیل مائیکل کوہن کو بدھ کے دن انتخابی مہم کے دوران مالی قوانین کی خلاف ورزی اور کانگریس سے جھوٹ بولنے پر 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ سن 2016 میں ٹرمپ کی صدارتی مہم اور روس کے درمیان مبینہ ساز باز کے بارے میں خصوصی وکیل رابرٹ ملر کی قیادت میں جو چھان بین ہو رہی ہے، اس میں کوہن ایک کلیدی گواہ کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم میلون کی ایک رپورٹ، رضی احمد رضوی کی زبانی۔
ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کوہن کو جب 3 سال قید کی سزا سنائی گئی تو نیو یارک میں وفاقی عدالت کے باہر وہ نامہ نگاروں سے بات کیے بغیر تیزی سے آگے نکل گئے۔ کوہن نے اس سے پہلے اس بارے میں اعتراف جرم کیا تھا کہ انہوں نے 2016 کے انتخاب سے پہلے دو خواتین کو اپنی زبان بند رکھنے کے لیے جن کے چند سال پہلے مبینہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات تھے رقم کی ادائیگی کا انتظام کر کے انتخابی مہم سے متعلق مالی قوانین کی خلاف ورزی کی تھی۔ عدالت کی اس سے پہلے کی دستاویزات میں وکلا نے کہا کہ کوہن نے ان کو بتایا کہ انہوں نے زبان بندی کے لیے رقم کا انتظام ٹرمپ کی ہدایت پر کیا تھا۔ قانونی امور کے رپورٹر چارڈ ڈے کا کہنا ہے کہ یہ ایک اہم اعتراف ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کے چارڈ ڈے کے الفاظ،
Now Trump has denied those affairs, but what these court papers show is that Cohen has told prosecutors and they believe it was substantial conduct, criminal conduct.
اب ٹرمپ نے ان تعلقات سے انکار کیا ہے، لیکن عدالت کی ان دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ کوہن نے استغاثہ کو ان معاملات کے بارے میں بتایا جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ اہم قابل تعزیر طرز عمل کے زمرے میں آتے ہیں جو انہوں نے صدر کی ہدایت پر اختیار کیا۔ کوہن کو اس بات پر بھی سزا دی گئی کہ جب ٹرمپ ایک صدارتی امیدوار تھے تو انہوں نے روس میں ایک عمارتی منصوبے میں ٹرمپ کی دلچسپی کے بارے میں کانگریس کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے انتخابی مہم اور روس کے مابین کسی بھی ساز باز سے انکار کیا ہے اور خصوصی استغاثہ رابرٹ مولر کی نگرانی میں تفتیش پر تنقید کی ہے اور اسے الزام تراشی کی ایک مہم قرار دیا ہے۔ گزشتہ مہینے ٹرمپ نے استغاثہ کے ساتھ تعاون کرنے پر کوہن کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔
مائیکل کوہن از لائنگ اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو گیٹ ا ریڈیوس سینٹنس فار تھنگز دیٹ ہیو نتھنگ ٹو ڈو وذ می۔
مائیکل کوہن جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ ایسی باتوں کے لیے کم سزا دیے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوہن کے علاوہ قومی سلامتی کے سابق مشیر مائیکل فلن کو روس کے حوالے سے تفتیش کے سلسلے میں اگلے ہفتے سزا سنائی جائے گی۔ فلن نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کی حلف برداری سے پہلے روسی سفیر کے ساتھ اپنے رابطوں کے بارے میں تفتیش کنندگان سے جھوٹ بولا تھا۔ تجزیہ کار رک سائمنس نے، جو اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی سے منسلک ہیں، اسکائپ کے ذریعے ایک انٹرویو میں بتایا کہ مولر کی تفتیش شدت اختیار کر رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سال کے شروع میں نتیجہ خیز نقطے پر پہنچ جائے۔
We were expecting Cohen to provide information, which he obviously did, to Mueller, and he's done a lot of work with
ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ کوہن معلومات مہیا کریں گے جو انہوں نے یقیناً مولر کو مہیا کی ہیں، اور انہوں نے دوسرے گواہوں سے بھی جنہوں نے تعاون کیا ہے کافی معلومات حاصل کی ہیں، اور ان پر بھی ان کو مہینوں کام کرنا ہے۔ لہذا مجھے توقع ہے کہ آئندہ چند مہینوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ معاملات کا کوئی نہ کوئی نتیجہ سامنے آئے گا۔ کوہن، جنہوں نے کبھی کہا تھا کہ وہ ٹرمپ کے لیے گولی کھانے کو تیار ہیں، 6 مارچ سے اپنی قید کی سزا شروع کریں گے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/VOA اردو۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔ پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ڈین کرافٹن۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔